بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 مارچ 2007 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں قیامت سے قبل غلبہ دین حق کے موضوع پر خطاب فرمایا.
وَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد ثلاث مرات في القران في سوره التوبه وسوره الفتح وسوره الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. گزشتہ 4 جمعوں میں ایک ہی مضمون جو ہے وہ تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے بنیادی تقاضا کیا ہے کہ اس کی عبادت کرے. عبادت کے معنی مکمل اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو. اس عبادت میں اگر انفرادی سطح پر کبھی کوئی کمی واقع ہو جائے, اطاعت رب کے خلاف کوئی کام سرزد ہو جائے, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اجتماعی طور پر ایسا ہو رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ یہ اب ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہے اس اجتماعی ماحول میں رہنا جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے. لیکن کسی ایک شخص کے بس میں نہیں ہے کہ اس نظام کو بدل دے, تو وہ کیا کرے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو بدلنے کی جد و جہد میں اپنا تن من دھن لگائے, اور اس کے لیے ایک جماعت میں شمولیت لازم ہے. اس جماعت کے اوصاف کیا ہونے چاہیے وہ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھے. آج میں اس تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب تک جو بات سامنے آئی ہے وہ تشویش انگیز بات تھی ہم میں سے ہر شخص کے لیے. ایک لمحہ فکریہ, کیا کرے, کس طور سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سکون ہو. بہرحال اس کے بارے میں آپ میں سے جس نے بھی کچھ سوچا غور کیا اور نتیجے پر پہنچے, اس پر اگر وہ عمل کرنے کی توفیق پائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کے لیے اجر و ثواب ہے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے بھی صغرا کبرا سے ثابت ہے اور احادیث نبویہ میں صراحتاً مذکور ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہو کر رہے گا. صغرا کبرا جو ہے یہ منطق کی اصطلاحات ہے, پریمیسز. ہم کہتے ہیں الف برابر ہے بے کے, بے برابر ہے جیم کے, یہ صغرا کبرا ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلا, الف برابر ہے جیم کے. یہ سمپل منطق ہے, الف برابر ہے بے کے, بے برابر ہے جیم کے, تو نتیجہ الف برابر ہے جیم کے. تو صغرا کبرا جو ہے قرآن مجید میں حضور کی بعثت کے ضمن میں جو آیا ہے وہ 3 مرتبہ تو وہ الفاظ آئے جو میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا, الہدا دے کر, کامل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر, ودین الحق دے اور سچا دین دے کر, عدل و انصاف اور عدل و قسط پر مبنی نظام زندگی دے کر لے یظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اسے پورے نظام پر غالب کرے. یہ الفاظ حضور کے بارے میں قرآن میں تین مرتبہ آئے اور کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں آئے. تو یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ ان میں حضور کی بعثت کا وہ خاص امتیازی پہلو ہے جو بیان ہو رہا ہے. یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے لیے نہیں آئے، حضرت موسیٰ کے لیے نہیں آئے، حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں آئے، حضرت نوح کے لیے نہیں آئے. بعض الفاظ تو مشترک ہیں، بشیر نذیر، ہر نبی بشیر بھی تھا نذیر بھی تھا، حضور بھی تھے بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے. وما ارسلنا الا مبشرا ونذیرا، داعیا الی اللہ، اللہ کا پکارنے والا ہر رسول تھا، ہر نبی تھا، حضور بھی تھے. اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے تمام انبیاء اور رسول تھے، حضور بھی تھے. لوگوں پر اللہ کی حجت قائم کرنے والے تمام انبیاء اور رسول تھے اور حضور بھی تھے. یہ چیزیں تو مشترک ہیں، لیکن یہ کہ یہ چیز کہ آپ کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ جو دین دے کر آپ بھیجے گئے اسے غالب کریں، یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ حضور کی سیرت میں جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ کسی اور رسول کی سیرت میں نظر نہیں آتا. باقاعدہ ایک جماعت تیار کر کے اور باقی کے ساتھ جنگ آزمائی، زور آزمائی، جنگ، اور پھر باقی کا کما کما کر کے اور اللہ کے دین کو غالب کر دینا. یہ تو نہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ہوا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہوا ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہوا ہے. یہ صرف حضور کا ایک امتیازی معاملہ ہے، خاص معاملہ. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بعثت محمدی کا مقصد غلبہ دین حق. دوسری بات یہ قرآن مجید واضح کرتا ہے پانچ مقامات پر. یہ تو ہیں وہ تین باتیں جو میں نے کہیں، وہ تو تین جگہ پر بعد ہی انہی الفاظ میں آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ الفاظ جو ہیں ان میں تو ایک شوشے کا فرق بھی نہیں. سورہ توبہ میں بھی آئی ہے آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح میں آیت نمبر 28 میں، سورہ صف میں آیت نمبر 9 میں. لیکن ایک مضمون وہ ہے کہ جو مختلف الفاظ میں پانچ مرتبہ آیا، وہ یہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. یہ بھی حضور کی ایک امتیازی شان ہے. حضور سے پہلے جتنے انبیاء رسول بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے ملکوں کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف. قرآن مجید میں جب ذکر آتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف ہم نے بھیجا حضرت صالح کو، وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو. تو تمام رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت مریم سلام علیہا اسرائیلی تھی، یہودیہ تھی، ان کے بطن سے ولادت ہوئی ہے، اگرچہ بن باپ کے ہوئی ہے لیکن بن ماں کے تو نہیں ہے، ماں کی طرف سے تو وہی اسرائیلی ہے. لیکن ان کے بارے میں بھی فرمایا رسولن الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر دیا. یہ صرف حضور کی شان ہے جو پانچ مرتبہ آیا ہے، جن میں سب سے اہم جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو سنائے. یہ سورہ سبا میں آئے ہیں آیت نمبر 28، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے. حضور آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، اور آپ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے تا قیام قیامت. اس کا ایک پہلو تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور نے اپنی دعوت، تبلیغ، انقلابی جد و جہد سے دو کام کر دیے، ایک امت بنا کر تیار کر دی، اور ایک جزیرہ نما عرب میں اس دین حق کو قائم کر کے دکھا دیا. دو کام کر دیا، ایک دین حق کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. بھائی تاریخ کی حقیقت ہے یہ قابل عمل رہا ہے, اس پر نظام چلا ہے, بہترین نظام چلا ہے. ایک تو حجت قائم ہو گئی, ایک امت تیار کر دی. وہ امت کس لیے؟ کہ میں تو نبی ہوں تمام نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے, لیکن آئندہ جو میرے بعد لوگ آئیں گے انہیں تبلیغ کون کرے گا؟ یہ امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں, ہم نے تمہیں اس لیے ایک امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور ان کے خلاف قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہ اللہ ہم نے انہیں تیرا دین پہنچا دیا تھا, اس کے باوجود اگر یہ غلط راستے پر چلے تو یہ ذمہ دار ہیں. دے آر لائبل, دے آر ریسپانسبل, دے آر اکاؤنٹیبل. اور ہم نے محمد کو تم پر گواہ بنایا ہے کہ محمد قیامت میں کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے, اے اللہ تیرا جو دین میرے پاس آیا تھا میں نے منو عن اس امت کو پہنچا دیا تھا. اسی کی گواہی آپ اپنی زندگی میں لے کر گئے ہیں صحابہ سے. چنانچہ جو حجت الوداع کا خطبہ ہے, تاریخی شہر, بہت بڑی تاریخی شہر, تاریخ انسانی کی ایک عظیم سمجھیے کہ وہ دستاویز ہے. اس میں آپ نے اپنی دعوت کے جو فنیشنگ ٹچز ہیں یا جو اہم امور تھے جن کی تاکید ضرور تھی ان کو دہرایا. آخر میں سوال کیا, الا حد بلغ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ تین دفعہ الا حد بلغ تو سلاحل بلغ تو, اور تینوں دفعہ جواب ملا, انا نشہد انک قد بلغت وادیت الامانت وکشفت الغمت ونصحت الامت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. یہ قرآن امانت تھی آپ کے پاس, ہمارے لیے نازل ہوا تھا, آپ نے ہمیں پہنچا دیا, آپ نے ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا, آپ نے رسالت کا فریضہ ادا کر دیا, آپ نے جو باطل کے اندھیارے ہیں ان کے پردوں کو چاک کر دیا. تین دفعہ یہ گواہی دی اور تین دفعہ انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ تم بھی گواہ رہے, اے اللہ تم بھی گواہ رہے, اے اللہ تم بھی گواہ رہے. یہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو تیرے نبی نے دین پورا پہنچایا ہی نہیں تھا. اور قرآن مجید میں ایک طرح کی وارننگ موجود ہے سورہ مائدہ میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے, اور اگر یہ آپ نے نہ کیا, کوئی چیز چھپا لی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسالت میں خیانت ہو جائے گی, رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وہ آیات بھی موجود ہیں جن میں اللہ نے وقتی طور پر حضور سے اپنی خفگی کا اظہار کیا, بلکہ اور زیادہ سخت لفظ استعمال کروں, اپنے عتاب کا اظہار اختیار کیا. یہ لفظ حضور نے اختیار کیا, خود استعمال کیا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اس وقت حضور کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے جن کی اہمیت تھی اپنی جگہ پر, حضور ان سے گفتگو کر رہے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ بیچ بیچ میں حضور کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہ رہے تھے. اب انہیں اندازہ نہیں تھا سچویشن کا, نابینا تھے. اس پر حضور کی تیوری پر بند چڑ گئے, آپ نے کچھ خفگی کا اظہار کیا. اب اس پر جو آیات نازل ہوئی ہیں ناراضگی کی, عبس و تولی جاہ العمی, ماتھے پر بل ڈال دیے, رخ موڑ لیا کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا. وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرٰ, کیا معلوم تمہیں وہ نصیحت اخذ کرتا اور تزکیہ کر لیتا اپنا اما من جا کے یسا وہ یکشا فام کام ہو چلا، جو شخص چل کر آتا ہے آپ کے پاس اور وہ چاہتا ہے تزکیہ حاصل کرنا، اس سے آپ بے رغبتی فرما رہے ہیں، اور جو لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ان کی طرف آپ جو ہے متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ جو آئی اس کے لیے حضور نے عتاب کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کا استقبال کیا، مرحبا بالذی اعتمنی اللہ فیہ، مرحبا اس کے لیے جس کے ضمن میں اللہ نے اس پر عتاب فرمایا. تو یہ چیزیں بھی قرآن میں موجود ہیں. اس اعتبار سے ایک ایک حرف جو وہی کہتا ہے وہ آپ نے پہنچا دیا، اس کی گواہی لے لی اور آگے کے لیے ذمہ داری ڈال دی، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں انہیں جو یہاں موجود نہیں. وہ تا قیام قیامت، اس وقت بھی دنیا میں جو لوگ تھے، چلیے 650 کروڑ نہ ہوں گے تو وہ 150 کروڑ تو ہوں گے ہی پوری دنیا میں آدمی، آج سے 1400 برس قبل ہوئی، ان سب کو بھی پہنچانا تھا اور تا قیام قیامت جو انسان آنے ان تک بھی پہنچانا، یہ ذمہ داری امت کی. بہرحال میں نے وہ جو صغرہ کبرا سے جو نتیجے نکلتے ہیں کہ حضور کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے، حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، اب اس سے ایک اور جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے، جب تک پوری نوع انسانی پر حضور کا لایا ہوا نظام قائم نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت مکمل نہیں ہوا. اگر آپ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو 10 ہجری میں کام آپ کا مکمل ہو چکا، پورے عرب پر اللہ کا دین غالب جال حق و ذاق الباطل من باطل کا نہ بولتا. اور اگر آپ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں تب تو اس سے بگننگ ہونی ہے، یہ تو آغاز ہے. اگر اس کے لیے اب ذمہ داری امت کے کندھوں پر آ گئی ہے، آپ فارغ ہو گئے، ظاہر بات ہے کہ آپ یا تو آپ کی عمر جو ہے ہو جاتی قیامت تک آپ زندہ رہتے تو پوری قیامت تک جو ہے آپ تبلیغ بھی فرماتے اور پورے دین کو غالب بھی کرتے، نہیں، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کی اپنی مشیت ہے. دین کامل کر کے غالب کر کے دکھا دیا، نمبر ایک، قرآن میں ہدایت کامل کر کے اسے محفوظ کر کے حوالے کر دیا. اسی خطبہ حجت الوداع میں یہ الفاظ بھی ہیں، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. دیکھو مسلمانوں میں تمہیں جا تو رہا ہوں میں، آپ نے خطبہ حجت الوداع کے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ شاید دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، اب آپ کی روانگی ہے واپسی. اللہم فی الرفیق الاعلی، اگرچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے رسولوں کو اللہ کی طرف سے ایک چوائس دیا جاتا ہے کہ یہ وقت آپ کا جو تھا دنیا میں وہ تو پورا ہو گیا، اگر آپ مزید رہنا چاہیں تو آپ کا چوائس ہے، اور یہ چوائس حضور کو بھی دیا گیا لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب تو اللہ کی وہ رفاقت جو ہے، اب اس میں جو بھی پردہ غیب کا اس وقت پڑا ہوا یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، بس میں فارغ ہو چکا. فیضا فرق کا فن سب، میں تو فارغ ہو چکا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، قرآن پہنچا دیا، دین قائم کر کے دکھا دیا، میری ذمہ داری تو ختم ہوئی. لیکن اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ تو در حقیقت اس سے بگننگ، پوری دنیا میں جب تک اللہ کا دین نافذ نہیں ہوتا. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ غور کر رہا ہوں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جب تک پوری دنیا پر نہیں ہوگا وہ دین قائم نہیں ہوگا، حضور کی بعثت کا مقصد ابھی مکمل نہیں ہے. یہ بات بہت غور طلب ہے سوچنے کی. اس پر میں نے 4 فروری کو بڑی مفصل تقریر کی تھی ایوان اقبال میں، جو سب سے بڑا ہال ہے، اس وقت لاہور میں وہی ہے سب سے بڑا ہال، 2000 سے زائد اس میں سیٹیں ہیں، وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. کے درمیانی راستوں میں سیڑھیوں پر نیچے کے فرش پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، لٹرلی جس کو کہتے ہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، یہ محاورے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات بیان کی کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تکمیل اور اس کے لیے خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان کی ذمہ داری کی. تو یہ ہو کر تو رہے گا. آج میں اس کے ذمن میں صغرہ کبرہ قرآن کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب تین حدیثیں سنانا چاہتا ہوں جن میں صراحت سے مذکور ہے. پہلی حدیث بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضور فرماتے ہیں تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون. دیکھو مسلمانوں، تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ موجود رہے. کیا مطلب؟ میں موجود رہوں گا جب تک اللہ چاہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. پھر اللہ نبوت کو اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا اسے اٹھانا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. اللہم فی الرفیق الاعلی، میں تمہارے مابین نہیں رہوں گا، میں یہاں سے رخصت ہوں. یہ پہلا دور ہو گیا تاریخ کا، تاریخ امت، اور یہ تاریخ امت ہی تاریخ انسانیت ہے، اس لیے کہ یہ آخری امت ہے. اس کا آخری مقام قیامت ہے، قیامت تک یہ امت ہے. تو قیامت تک جو امت کے مراحل ہیں وہ بیان کیے ہیں، تو گویا کہ یہ پوری نوع انسانی کے مراحل. پہلا مرحلہ مرحلہ نبوت. پھر فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ. پھر ہوگی خلافت نبوت کے نقش قدم پر، بالکل نبوت کے عین مطابق، جس کو آپ کہتے ہیں جیومیٹری میں ٹرائنگل اور کانگروئنٹ، وہ بالکل برابر جوں کشوں وہی نظام جو حضور نے قائم کیا اور جو دس برس مدینے میں قائم رہا، وہ اب پورے جزیرہ نما عرب میں بھی قائم ہوا اور بہت بڑے علاقے میں قائم. کتنی فتوحات ہوئی ہیں دور خلافت راستہ. یہ دوسرا دور ہے. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، تو جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا، یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. دور ختم ہو گیا. حضرت علی کی شہادت کے ساتھ کہہ دیجئے، یا حضرت حسن نے جو مصالحت کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے دور خلافت راستہ ختم ہو گیا. اب تیسرا دور شروع ہوا. ثم تکون ملکا عاضا، پھر بادشاہت کا دور آئے گا جو کٹ کھنی ہوگی، کاٹ کھانے والی، جیسے کبھی آپ کہتے ہیں یہ کٹ کھانا کتا ہے، کاٹ کھائے گا یہ، تو ملوکیت ہوگی. یہ تیسرا دور ہے جب خلافت ختم ہو گئی، ملوکیت شروع ہو گئی. اب بنو امیہ کے خلفاء خلفاء کہلاتے، خلیفہ تو نہیں تھے بادشاہ کے، اور عاضم کاٹ کھانے والی جو کچھ ہوا ہے اس کے دوران وہ آپ کو معلوم ہے. واقعہ کربلا ہوا، سانحہ حرہ ہوا، یہ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن یہ ملوکیت کا دور رہا. فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا. تین دور ہو گئے. چوتھے دور کی خبر تھی. ثم تکون ملکا جبریا، پھر چوتھا دور آئے گا جس میں بادشاہت ہوگی جبری، غلامی کی بادشاہت. اس سے کیا مراد؟ اس وقت صحابہ نے سمجھا ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آج ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ دور ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گیا کہ ہم غلام تھے اور غلام بھی غیروں کے. پہلے بادشاہ تھی تو بادشاہ اپنے تو تھے، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن زیادہ تر تو اس میں یاد کے نہیں تھے. ٹھیک ہے، بہت برے لوگ بھی گزرے ہیں، بڑے عیاش اور بدماش بھی گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے تو کلمہ گو. اب وہ دور آیا کہ ہم ملکہ برطانیہ، ملکہ وکٹوریا کے غلام ہو گئے، یا کہیں اور فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اور اطالویوں کے غلام ہو گئے، کہیں اور ہسپانیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اور ولندریوں کے غلام ہو گئے. یہ جو دور ہے یہ چوتھا دور تھا جسے ہم کلونیل دور کہتے ہیں. یورپ کی اقوام آئیں اور انہوں نے سارے عالم عرب کے اوپر قبضہ کر لیا. لے دے کے سیرائے نجد رہ گیا تھا عرب کا علاقہ, وہاں تھا ہی کچھ نہیں, وہاں کیا کرنا تھا کسی نے جا کے قبضہ کر کے. وہ تو اب تیل جو بعد میں نکلا ہے اگر کہیں یہ نکلا ہوا ہوتا تو سب سے پہلے قبضہ اسی پر کرتے, لیکن اس وقت کیا تھا کچھ بھی نہیں. باقی پوری امت مسلمہ 1914 کی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کے جیتھڑے اڑا دیے گئے, پھاڑ کر توڑ کر بلکنائزیشن, ساری سلطنت تقسیم ہو گئی, عراق انگریزوں کے پاس رہے گا, مصر انگریزوں کے پاس رہے گا, شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا, اسی طریقے سے لیبیا اٹلی والوں کے پاس رہے گا, موراکو یہ پھر فرانس کے تحت رہے گا, اور سہارا موریتانیہ یہ اسپین کے تحت رہیں گے وغیرہ. باقی اس سے پہلے ہندوستان میں تو انگریز کی حکومت تھی, اس سے پہلے جو ہے ولندیزی جو ہے آ کر انڈونیشیا کے جزائر پر قبضہ کر ہی چکے تھے, تو کچھ بھی نہ رہا, بچائی کچھ نہیں. تو یہ تھا چوتھا دور. فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر جب وقت آئے گا جب اللہ چاہے گا اسے بھی ختم کر دے گا. یہاں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا صحیح فہم آپ کو ہو جانا چاہیے. یہ چوتھا دور ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے, براہ راست غلام ہم نہیں رہے. پاکستان بنگلہ دیش آزاد, پہلے تو خیر دونوں پاکستان ہی تھے, آزاد تو ہے نا, انڈونیشیا آزاد ہے, ملیشیا آزاد ہے, ایران مصر تمام عرب ممالک آزاد ہے. براہ راست غلامی ختم ہو گئی, لیکن ان ڈائریکٹ غلامی باقی ہے. اس ان ڈائریکٹ غلامی کا مطلب کیا ہے؟ علمی فکری تعلیمی اعتبار سے ہم ان کے غلام, بھیک مانگتے ہیں ان سے, جاتے ہیں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے, برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے علم کی بھیک مانگنے جاتے ہیں. فکر ان کا غالب ہے, تہذیب ان کی غالب ہے. اور نمبر دو یہ کہ وہ جب یہاں سے گئے ہیں تو جتنا عرصہ یہاں رہے تھے انہوں نے یہاں کے لوگوں کی برین واشنگ کی, اپنا نظام تعلیم بنایا. اس کے بارے میں لارڈ میکالے نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں وہ نظام تعلیم بنائیں گے کہ اس کے تحت تعلیم پانے والے صرف چمڑی کی رنگت کے لیے تو رہ جائیں ہندوستانی, باقی وہ یورپین بن جائے, ان کا ذہن, ان کا فکر, ان کی سوچ, ان کے نظریات, ان کے عقائد وہ یورپین. اینڈ دے سکسیڈڈ. اور یہ جب گئے یہاں سے تو انہی کے ہاتھ میں حکومت دے کر گئے کہ جو اسی نظام کے تحت پلے بڑھے ہوئے تھے اور جن کے ذہن اور فکر اور سوچ اور جن کی تہذیب اور جن کا وضع قطع اور رہن سہن یہ ساری جو تھی وہ اس انگریزوں کے برابر تھی. تو گویا کہ اب بھی وہ بائی پراکسی حکومت کر رہے ہیں, حکومت انہیں کی ہے, انہیں کے ایجنٹ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کی تہذیب میں رہے ہوئے, انہیں کی روشن خیالی, انہیں کے انداز, یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے. بہرحال لیکن یہ نوید ہے, یہ خوشخبری ہے کہ بالآخر اس دور کو ختم ہونا ہے. اس لیے کہ آخری بات اس حدیث میں آئی, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, پھر ایک دور آئے گا جس میں خلافت ہوگی منہاج النبوت, یعنی ایک دور خلافت على منهاج النبوت کا حضور کے فوراً بعد, اور ایک دور خلافت على منهاج النبوت کا قیامت سے قبل, حضور کی امت کی آخری تاریخ, تاریخ کا آخری حصہ. اچھا اب دوسری بات سمجھیے, اب جب یہ نظام خلافت آئے گا تو یہ گلوبل ہوگا, پوری دنیا میں ہوگا. اس کے لیے دو حدیثیں آپ سن لیں, ایک اسی مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے, حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، گھر والا خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام اس کے گھر اور خیمے میں داخل ہوگا، اسے بھی عزت ملے گی۔ وللہ العزت وللرسول وللمومنین، اہل ایمان کو جو عزت اللہ نے دینی ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہوگی۔ یا پھر کسی کمزور کی محکومی سے، یعنی اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو ٹھیک ہے نہ لائے، وہ ہندو رہے، سکھ رہے، پارسی رہے، یہودی رہے، لیکن اس کے اندر بھی اسلام کا غلبہ ہوگا، اس کی کوٹھڑی کے اندر بھی نظام اسلام کا ہوگا، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا، وہ نظام جو اسلام کا ہوگا۔ یہ دور آ کر رہے گا۔ ایک اور حدیث زمن میں جو ہے وہ مسلم شریف کی ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور کے ایک غلام ہیں جنہیں آپ نے پھر آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں وہ عرب میں، عن صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ایک مولا آزاد کردہ غلام حضرت صوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ زوال الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا یا لپیٹ لیا یا سکیڑ لیا، فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا، تو میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، یہ معاملہ اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اللہ نے شب معراج میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا، اللہ نے دکھایا جو دکھایا، اور جو کچھ دکھایا دکھایا، ہمیں کیا پتہ۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمانوں اور زمین کے درمیان نظام ملکوتی جو ہمارا قائم۔ اللہ اپنے نبیوں کو رسولوں کو دکھاتا ہے، تو اللہ نے مجھے اس زمین کے سارے مشرق دکھا دیے، سارے مغرب دکھا دیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَمْلُكُ مُلْكُهَا مَعْزُوِيَ لِي مِنْهَا، سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے۔ اب اگر کسی شخص کو حضور کی نبوت پر ایمان حاصل ہے، اگر ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، تو کوئی شک اسے نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ ایمان بن رسول کا تقاضا ہے، نبی کے بارے میں خبر دینے والا، نبا کسے کہتے ہیں، خبر عما يتساءلون عن النبا العظیم الذي هم فيه مختلفون، رسول نے ہی خبر دی ہے قیامت کے وقوع کی، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، رسول نے خبر دی ہے جنت کی اور دوزخ کی، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، رسول ہی نے خبر دی ہے کہ یہ کچھ ہو کر رہے گا، پوری دنیا پر وہ نظام خلافت قائم ہوگا۔ اور اب آخری نقطہ سمجھیے، تب مقصد تخلیق آدم کی تکمیل ہو جائے گی۔ یاد کیجیے آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا وہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر بنانا تھا؟ ٹھیک ہے، زمین کے چھوٹے ٹکڑے کو بھی زمین ہی کہیں گے، دس مرنے کا پلاٹ ہے وہ بھی زمین ہی ہے، اور کل پورے عرض ہے زمین ہے، تو زمین سے مراد جو ہے وہ جزوی بھی ہو سکتی کلی بھی ہوتی، لیکن کلی جب تک کہ یہ خلافت نہیں ہوتی تو زمین کی خلافت کا حق ادا نہیں ہوگا، جو تخلیق آدم کا مقصد ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اب میں ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ اس وقت پوری دنیا کی سیاست کدھر جا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف پورا عالم مغرب ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کا ایک عالمی نظام، نیا نظام بنانے پر تلا ہوا ہے، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں دو ہی ہیں، ایک عالم اسلام ہے، یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کے اندر اپنی تہذیب کو اتار دینا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا زور لگا رہے ہیں، اربوں روپے صرف کر رہے ہیں این جی اوز کے اوپر، ارب ہاں ارب ڈالرز، بلینز بلینز آف ڈالرز، پھر بھی وہ کامیابی ابھی نہیں ہو رہی ہے. ہمارا تہذیبی نظام کسی نہ کسی درجے میں انٹیکٹ ہے، اوپر کے طبقات جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، میراتھن ریس بھی شروع ہو گئی ہے، فلاں بھی ہو گیا ہے، اور یہ راتیں منائی جا رہی ہیں، بسنت ہو رہی ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے معلوم ہے، لیکن یہ ایک طبقہ ہے محدود سا، ہماری آبادی کا شاید 2% بھی نہ ہو. اس اعتبار سے اس وقت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا نظام جو ہے نیو ورلڈ آرڈر از نیو ورلڈ آرڈر، اس لیے کہ وہ چھوٹی سی اقلیت جو ہے جیوز کی وہ اس وقت پورے عالم عیسائیت کے اوپر غالب ہے، اور پورا عالم عیسائیت ان کا آلہ کار ہے، پورا عالم عیسائیت خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، یہ فرقہ عیسائیت میں پیدا ہی یہودیوں نے کیا، اور ان میں سے بھی خاص طور پر ایونجلس اور نیو بورن، یہ جو عیسائیوں کے طبقات تھے یہ سب یہود کے آلہ کار، اور یہود نے کیونکہ ان کے بینکرز نے ہی سارا نظام بنایا تھا امریکہ میں آ کر، بینکنگ کا نظام، بینک تو پہلا قائم کروایا یہود نے انگلینڈ میں، بینک آف انگلینڈ، پھر جب امریکہ آزاد ہوا ہے برطانیہ کی غلامی سے تو وہاں یہودی پہنچے، انہوں نے نظام بنایا، اور ایک ڈالر کا جو نوٹ ہے بل کہلاتے ہیں وہ، ون ڈالر بل، اس پر جو تصویر بنی ہوئی ہے احرام مصر کی، امریکہ کا کیا تعلق ہے احرام مصر سے؟ یہودیوں کا تعلق ہے، یہودیوں کی تو ہڈیاں جو ہیں احرام مصر کے اندر دبی ہوئی ہیں، ان سے بیگار لی جاتی تھی تعمیر میں، اور اگر چٹانیں گرتی تھی تو سینکڑوں یہودی اس کے نیچے کچھ لے جاتے تھے. اور اس کے نیچے کیا لکھا، ایک آنکھ اوپر بنی ہوئی ہے اس کی، اس آنکھ وہ دجال کی ایک آنکھ ہے، ون آئیڈ دجال جو یہود میں سے ظاہر ہوگا. اور تیسرے نیچے لکھا ہوا ہے آرڈس نووس سیکولرم، نیو سیکولر ورلڈ آرڈر، جو آج پوری دنیا میں قائم کر چکے ہیں. سیکولرزم از دی رول، مذہب کو ہٹاؤ جی، مذہب کو رکھو اپنے گھر کے اندر، مسجدوں میں رکھو، مندروں میں رکھو، سینیگاگ میں رکھو، چرچ میں رکھو، ریاست ملک قانون اس سے کوئی سروکار کسی مذہب کا نہیں. دس از دی آرڈر آف دی ڈے، پوری دنیا میں اللہ آپ کو کان پکڑ کر نکال دیا، جائیے آپ مسجد میں بیٹھے کیا، چلیے ہم نے آپ کے نام پہ بت بنا رکھے ہیں، وہاں ہم آئیں گے دنڈوت کر لیں گے، مسجد میں بھی آئیں گے سجدہ کر دیں گے آپ کو، باقی ہمارا نظام ہمارا اپنا ہے، ہمارا معاشی نظام سود پر چلے گا، آپ کو برا لگتا لگے وی ڈونٹ کیئر لیس، آپ اس کو بہت بڑا حرام قرار دیں تو چلے گا بغاوت. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے انہیں اب خطرہ یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ آرڈر، جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام مقابلے پہ آ جائے گا. پہلے انہوں نے 50 سال جنگ لڑی ہے کولڈ وار یو ایس ایس آر کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک مدے مقابل نظام تھا جو کیپیٹلزم کے خلاف اس کی جڑیں کھودنے والا تھا، اور ویسٹ ایک زمانہ تھا مڈ 50s کو یاد کیجئے، امریکہ اور اس کے حواری کانپ رہے تھے روس سے اور یو ایس ایس آر سے، اس کی جس قدر جو ہے تیزی سے سیلاب بڑھ رہا تھا، پوری دنیا اس کے نظام کو قبول کرنے کے لیے بیتاب تھی، اور سب سے پہلا خلا باز جو ہے اس نے بھیجا تھا خلا کے اندر، یہ تو بہت پیچھے تھے ابھی امریکی، بہت پیچھے تھے، تو اب معاملہ کچھ برعکس ہو چکا ہے. بہرحال اب پورے خطرہ یہ ہے، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، یہ ابلیس کی زبان سے بھی اقبال نے کہلوایا ہے، ابلیس کی وجہ سے شورا ہو، اس امت سے خطرہ ہوگی. یہی خطرہ تھوڑا سا عملی شکل میں افغانستان میں سامنے آ گیا، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی اور وہاں جب اسلامی سزائیں نافذ ہوئی اور باقی نظام ابھی اسلامی نہیں تھا، وقت ہی نہیں ملا، انہیں مہلت ہی نہیں دی، لیکن جو تھوڑا بہت کام کیے انہوں نے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 95% ایریا میں مکمل امن، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی جرم نہیں کسی طرح، اور ایک حکم پر، ملا عمر کے ایک حکم پر افیم کی کاشت تک. یہ دیکھ کر یورپ گھبرایا ہے، ویسٹ گھبرایا ہے، یہ نظام اگر کہیں جڑ پکڑ گیا دنیا اس کو دیکھے گی. ہمارے یہاں کے سیکولر جو ہیں، بڑے سیکولر قسم کے جو دانشور ہیں، انہیں بڑا مقام ہے. علامہ اقبال مرحوم کے بیٹے جاوید اقبال، وہ ان دنوں گئے تھے اور کوئی 10 ایک دن انہوں نے گزارے کابل میں، اور آ کر یہ کہا، تقریر کی انہوں نے جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں، کہ جو حالات میں دیکھ کر آ رہا ہوں افغانستان میں، وہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائے تو پوری دنیا اسلام لے آئے. یہ کہہ رہا ہے جاوید اقبال، who himself is a secular دانشور. یہی بات دیکھ لی تھی تو نپلی ایول ان دی بڈ، یہ جو محاورہ انگریزی کا ہے اس کو کچھ نہیں ہوگی، کہیں یہ بڑھ جائے. یہ بڑھ گیا اس کے نظام کی برکات دنیا کے سامنے آ گئی تو ہمارا نظام تو ختم ہو جائے. یہ نظاموں کی جنگ ہے، عقیدے کی جنگ نہیں ہے. عقیدہ وہ کہتے رہو تو مسلمان رہو، ہمیں کوئی غرض نہیں، عقیدے کی جنگ نہیں، نظام کی جنگ. وہ جس کے لیے حضور کو بھیجا گیا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ نظام تاکہ اسے غالب کرے، اس کو غالب کرنا امت کے ذمہ ہے. ایک سچے امتی کا، میں نے 4 جمعوں میں عرض کیا، اللہ کے حقیقی بندے کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اگر وہ اللہ کا بندہ ہے پھر واقع. اور رسول کے امتی کا فرض ہے یہ کہ اس کے لیے جد و جہد کرے، اگر وہ واقعی تب رسول کا امتی ہے. اس لیے کہ رسول کا مقصد بعثت مکمل ہوگا تب جبکہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہو، اور وہ ہونا ہے. اس کی خبر میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو دے دی، ہوگا، پوری دنیا میں قائم ہوگا. اس میں یہ ہے کہ چند شخصیتوں کا بھی رول ہوگا، حضرت مہدی کا رول ہوگا ایک، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، لیکن یہ ہے اس کی آخری سٹیجز میں. پہلے تو کسی مسلمان ملک میں یہ نظام اسی جد و جہد کے ذریعے سے قائم ہوگا جس جد و جہد سے حضور نے قائم کیا تھا. اس کے لیے ہم نے پاکستان اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے ہمیں دیا، اور ہم فیل ہو گئے ہیں، ہم نے اب تک وہ نظام یہاں قائم نہیں کیا. لیکن حدیث میں خبر ہے کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں، تو عرب کے مشرق کی جانب سے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو ان کی مدد کر کے ان کی حکومت قائم کرے گی، تو یہاں کے مشرقی ملک میں کہیں وہ نظام قائم ہو چکا ہوگا. پاکستان کے امیدوار تو ہے، اب بھی ہے، جب تک سانس تب تک آس، افغانستان ہے، اور اگر یہ چیز دونوں چیزیں امید ہوئے تو مل کر ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. بہرحال اگر یہ نہیں تو کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو توفیق دے دے، جن تتب اللہ یستبدل قوم غیرکم، تم پیٹ دکھا دو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر اللہ نے دین کا جھنڈا تاتاریوں کے ہاتھ میں دے دیا، وہ ایمان لیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، یہ ہو سکتا ہے؟ امپاسبل نہیں. اللہ تعالیٰ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو، ایک مردہ قوم میں سے ایک زندہ قوم کو اٹھا کے لے آئے، وہ عجیب بات نہیں. اور ابھی پچھلے دنوں میرا خیال ہے تازہ ترین ابھی وہ شمارہ ہے ٹائم کا، جو امریکی میگزین ہے، اس نے ایک خاصا طویل مضمون دیا ہے جو میرے لیے میری معلومات میں بڑے اضافے کا موجب ہوا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ احیاء اسلام کی یہ لہر ہم سے کہیں زیادہ جو ہے انڈونیشیا میں آ چکی ہے. اور انڈونیشیا وہ سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے کبھی جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان سب سے بڑا مسلمان ملک تھا، مشرقی مغربی پاکستان ملا کر اس کی آبادی جو تھی نمبر ون تھی، اب ہم نمبر تین پہ ہیں، بلکہ نمبر چار پہ، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، پھر خود بھارت کہا جاتا ہے، بس سرکاری طور پہ تو 12-13 کروڑ مانتے ہیں لیکن حقیقت میں 18-20 کروڑ کم سے کم مسلمان ہیں بھارت میں، پھر پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کے اہل ثابت نہ ہوئے، اگر ہم نے اس دعوت پر کان نہ دھرا، اس کے لیے کمر نہ کسی، اس کے لیے جماعت میں شریک نہ ہوئے، اس کے لیے تن من دھن نہ لگایا، اللہ ہمیں رد کر لے گا، ٹھیک ہے جاؤ دفاع ہو جاؤ، میں تمہارا محتاج تو نہیں، تم میرے محتاج ہو، انتم الفقراء واللہ غنی العالمین، فقیر تو تم ہو، ہم تو جب چاہیں ایک نئی قوم اٹھا دیں گے، ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تو یہ میں نے چاہا تھا کہ میں نے چار جمعوں میں عبادت رب اس کے تقاضوں کے حوالے سے بھی بات کی تھی، آج میں نے اس کے ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ ہونا ہے، اب کس کے ہاتھوں ہوتا ہے یہ ان کی قسمت ہے، ہم محروم رہ جائیں، حضور کا چچا ابو لہب محروم رہ گیا اور دور دراز کے لوگ ایمان لیا، یہ تو ہوا ہے، اس اعتبار سے ہو سکتا ہے ہم محروم رہ جائیں اس سے جو اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، جو آیات ہمیں عطا کی ہیں، رمضان مبارک کے 27 شب لیلۃ القدر میں یہ ملک نازل ہوا ہے، جس لیلۃ المبارکہ میں قرآن نازل ہوا، ہم نے قرارداد مقاصد پاس کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو منجمد کر دیا، وہ پروسیس رک گیا، اور آج ہم کہاں کھڑے، اس اسلام کا تو کوئی نام و نشان نہیں، یہ اسلام تو بھارت میں بھی ہے، نمازوں تو ہوتے ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، مسجدیں ہیں، یہ اسلام جو ہے تو امریکہ میں بھی ہے، یہ اسلام تو اسرائیل میں بھی ہے، اسرائیل میں مسجدیں ہیں، جو فلسطینی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، یہ ہو رہا، یہ دوسری بات ہے کہ جیسے ایودھیا کی مسجد کو بنا لیا تھا ہندو جو ہیں کٹر ہندو، انہوں نے ایک مسجد، ایسے مسجد اقصی کو بنایا ہوا یہودیوں نے، لیکن ویسے تو باقی اسرائیل کے اندر جو ہے مسجدیں ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس اسلام نظام اسلام کے لیے، دا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آف اسلام جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، وہ ہم قائم نہیں کر سکے، اس اعتبار سے ایک نظریاتی ریاست ہونے کے ناطے وی آر اے فیل اسٹیٹ۔ اقول قولی ہذا، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔